الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب الحلال فريزة بعد الفريزة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس برائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع إذا كان فيك لا يضرك ما خالقك من الدنيا، أربع إذا كان فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وعفته طعمه او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے قابل احترام مسلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پوری انسانیت کو عطا فرمایا، جس کو ہم آپ شریعت مطہرہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق واضح رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی گئی ہے. شریعت میں جو شعبے انسانی زندگی کے بتلائے ہیں اور اس سلسلے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہ کل پانچ ہیں. ایک تو عقائد کا شعبہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیغمبروں اور قیامت اور حشر اور نشر کے متعلق کیا عقیدے رکھے. دوسرا شعبہ ہے اخلاق کا. تیسرا معاملات کا ہے، تیسرا عبادات کا ہے، چوتھا معاملات کا، اور پانچواں معاشرت کا. یہ پانچوں شعبے، ان کے متعلق حضرات علماء کرام کے مختلف گروہ اور جماعتیں ہیں جنہوں نے شریعت کے ان شعبوں کو تفصیل سے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان شعبوں سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں ان کی پوری وضاحت کے ساتھ تفصیل امت کے سامنے پیش کی ہے. عقائد سے متعلق جو شعبہ ہے اس کو علماء کے جس گروہ اور جماعت نے تفصیل سے امت کو بتلایا وہ ہے متکلمین کا گروہ، اس کو علم کلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتا ہے. اور متکلمین کی اس جماعت نے عقائد سے متعلق تمام تفصیلات امت کے سامنے پیش فرمائے. اخلاق کا جو شعبہ ہے اس کے متعلق حضرات صوفیاء نے تمام تفصیلی احکام امت کو بتلائے، جس کو علم تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ شعبہ گویا حضرات نے واضح کر کے امت کے سامنے پیش کیا. باقی تین شعبے جو رہ گئے، عبادات کا، معاملات کا اور معاشرت کا، حضرات فقہاء کرام نے ان شعبوں سے متعلق تفصیلی احکامات امت کے سامنے پیش کیے ہیں. چنانچہ ہمارے مدارس میں علم فقہ جو پڑھایا جاتا ہے، اور علم فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم عالم نہیں بن سکتا، وہ اسی تین شعبوں سے متعلق تفصیلی احکام کے لیے گویا یہ شعبہ وضع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتلائی جاتی ہیں. یہ ہدایہ جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں، وہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور چار حصوں پر مشتمل ہے. ان میں ایک حصہ تو عبادات کا ہے، اور باقی تین حصے جو ہیں ان میں معاملات اور معاشرت کو پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. بہرحال دین کے یہ پانچ شعبے ہیں جن کو انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرات رسول اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلائے اور لائے گئے احکام کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے. لیکن بڑا المیہ ہے کہ ہم نے دین کو تعداد تک محدود کر دیا. معاملات اور معاشرت کو ہم نے دین سے خارج کر دیا. آج حال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے, عبادات کے اندر بھی نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, یہ چار عبادتیں ہیں, تو اگر کوئی آدمی ان کا اہتمام کرتا ہے تو وہ خود بھی اپنے متعلق یوں سمجھتا ہے گویا 100% دین پر عمل کر رہا ہے, اور لوگ بھی اس کے متعلق یہ سمجھتے ہیں, گمان کرتے ہیں یہ دیندار ہے. معاملات اور معاشرت کو گویا دین کا کوئی حصہ ہم سمجھتے نہیں, نہ اس پر عمل کرنے کا اہتمام ہے, اور نہ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے اس کا ہمیں فکر ہے. یہ گویا بہت بڑی کوتاہی ہے جو اس وقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. حالانکہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دین تو خالی عبادات کا نام نہیں, یہ پانچ شعبے ہیں, ان میں سے دو شعبے تو وہ ہیں جن کو دوسرے گویا گروہ علماء نے, متکلمین اور صوفیاء نے بیان کیا. اس لیے فقہا عقائد اور اخلاق سے متعلق کتب فقہ میں تفصیل بیان نہیں کرتے, اس کو انہوں نے انہی پر چھوڑ دیا ہے. باقی تین شعبے گویا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پانچ شعبے ہیں, تو ہر گویا دین کے پانچ حصوں میں سے دو حصے تو وہ ہوئے, باقی یہ تین حصے جو ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا ان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے یہاں فقہا نے گویا جو تفصیلات کی ہیں, اور یہ کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا بتلایا, اس کے گویا چار بڑے حصوں میں سے ایک حصہ عبادات پر مشتمل ہے اور تین معاملات پر مشتمل. گویا یوں کہا جا سکتا ہے یہ جو 60% دین کے اجزاء رہ گئے تھے ان میں سے بھی چوتھائی حصہ یعنی 15% عبادات ہیں, اور باقی جو ہیں یہ 45% یوں سمجھئے کہ معاملات اور معاشرت پر مشتمل ہے. اب جو آدمی خالی عبادات کا اہتمام کر کے اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ میں 100% دین پر عمل کر رہا ہوں, گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 15% دین پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو 100% دین پر عمل کرنے والا سمجھتا ہے, اور اس میں بھی ہماری جو حالت ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو بہرحال یہ جو معاشرت اور معاملات یہ دونوں شعبے اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اور ان کے اندر غفلت اور کمزوری کا اثر جو ہے وہ عبادات پر بھی پڑتا ہے. دنیا شریعت کے یہ شعبے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ کسی ایک شعبے میں اگر آدمی کمزوری دکھلائے گا تو اس کا اثر دوسرے شعبوں کے اوپر لازمی طور پر پڑے گا. معاملات کے اندر اگر وہ غفلت سے کام لیتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں عبادات کے شعبے کو اچھی طرح ادا کر رہا ہوں تو وہ معاملات کی کمزوری میرے عبادت کے شعبے پر اثر انداز نہیں, یہ اس کی خوش فہمی ہے. بلکہ معاملات کا کے اندر جو نقص ہے وہ اس کی عبادات کو بھی متاثر کرے گا. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی آدمی نے کوئی کپڑا 10 درہم کے اندر خریدا اور ان میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ نفل ہو یا فرض. یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کان میں دے کر فرماتے ہیں کہ سمیتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ یقولھا, یہ ارشاد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اگر میں نے نہ سنا ہو تو میرے لیے دکان بہرے ہو جائے. اب دیکھیے جو 10 درہم میں خریدا گیا ہے اور اس میں صرف 1 درہم حرام کا ہے, یوں سمجھئے کہ اس کپڑے کی قیمت کا صرف 10% 10% حصہ حرام ہے, باقی 90% حلال. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر ہوگا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اب اندازہ لگائیے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر خالی عبادات کے شعبے کو سنبھال لوں اور معاشرت اور معاملات میں اگر کوئی توجہ نہ دوں اور اس میں میری کمزوری رہ جائے تو اس سے میری عبادات متاثر نہیں ہوں گی, یہ اس کی یہ سوچ غلط ہے. اس لیے کہ جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے وہاں تک اس کی عبادات بھی درست نہیں ہوگی. تمام عبادات معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس سے ایک دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو ان عبادات کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے گویا 100% حصے پر عمل کرتا ہے, اب معاملات کی خرابی کی وجہ سے لوگ اس کے اس سلوک کو دیکھ کر کہ بھیا ایک طرح وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ صفحہ اول میں, روزے بھی رکھتا ہے, زکات بھی ادا کرتا ہے, حج عمرے بھی کرتا ہے, لیکن دکان پر جب بیٹھتا ہے تو گاہکوں کے ساتھ امانتداری سے پیش نہیں آتا, گھر تعمیر کر رہا ہے تو مزدور کو مزدوری جیسی چکانی چاہیے اس کا اہتمام نہیں کرتا, جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کا معاوضہ جیسا کہ ادا کرنا چاہیے, کارپینٹر کو جتنا بل ادا کرنا چاہیے, مکان بن گیا 2 سال سے رہ رہا ہے لیکن کارپینٹر بےچارا دھکے کھا رہا ہے روزانہ, ابھی اس کا بل ادا نہیں ہو رہا ہے. جہاں سے مال لایا تھا اپنا یہ مکان بنانے کے لیے ان کے گویا مطالبے ابھی تک باقی ہیں, اور ایک طرف وہ جو ہے نماز پر صفیہ عمر میں ادا کرتا ہے, لوگ اس کے اس رویے کو دیکھ کر دین کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوں گے, بدگمان ہوں گے. یہ عجیب معاملہ ہے, یہ ایک طرف تو اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر رہا ہے اور اس کے اس رویے سے لوگوں کو کتنی تکلیف اور نقصان پہنچ رہا ہے. گویا یہ معاملات کی طرف سے یہ غفلت, اس کیا غفلت نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. یہ آدمی اگر محنت کر کے 2-4 آدمیوں کو نمازی بنا بھی لیتا ہے, گویا دین میں آنے کا ذریعہ بنا, تو دوسری طرف اپنے معاملات کی خرابی کی وجہ سے 10 آدمیوں کو دین سے دور کر رہا ہے. کل کو قیامت میں اللہ کے ہاں جو حساب ہوگا اس کا معاملہ پیش ہوگا تو جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے 2-4 آدمیوں کو دین میں لانے کے لیے محنت کی تھی, کوشش کی تھی, اور یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ اس کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے 10 آدمی دین سے دور ہو گئے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بڑا محدود کر رکھا ہے عبادات کے ساتھ, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ہماری غلط سوچ ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے. ہمارے اکابر میں حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ و مرقدہ کے یہاں اس کے لیے بڑی تاکید کی جاتی تھی, معاملات کے اندر معاشرت کے اندر کوئی آدمی ذرا برابر بھی کوتاہی کرتا تو حضرت اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ کوئی آدمی جو مجھ سے بیعت کا تعلق رکھتا ہے اگر معاملات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات میں کوتاہی کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے, لیکن اگر معاملات اس کے خراب ہیں, معاشرت خراب ہے, اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اس رویے سے مجھے اس کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ معاملات اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ تھے, ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ تھا, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ان سے پوچھا یہ بچہ آپ اپنے ساتھ لائے, اس کا ٹکٹ بھی آپ نے لیا تھا؟ کہا کیسا لیا؟ کہا حضرت ٹکٹ کیا, اس کی عمر کیا ہے؟ 13 سال ہے. کہا 12 سال کے بعد تو پورا ٹکٹ لینا چاہیے. کہا دیکھنے میں یہ 12 سال جتنا معلوم ہوتا ہے. تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ جب قانون یہ ہے کہ 12 سال سے اوپر کا ہو تو اس کا پورا ٹکٹ لینا چاہیے, چاہے دیکھنے میں جیسا بھی معلوم ہوتا ہو. آپ نے گویا اتنا اپنا پیسہ بچا کر کے اپنے آپ کو گویا یہ جتنا پیسہ تم نے بچایا وہ حرام ہوا, اور یہ حرام کی ملاوٹ جو ہے تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی. حضرت نے اسی وقت دینی خلافت ان سے واپس لے لی. فرمایا کہ جو آدمی اتنی بھی تمیز نہیں رکھتا اس سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے تم کو اجازت دی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات کی درستگی بڑی اہمیت رکھتی. آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا, مکانات کے اندر بجلی کا میٹر ہے, لوگ بند کر دیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں بجلی کو, اور اس کی وجہ سے جتنا پیسہ بچا لیا وہ تو جی جی میں یوں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اتنی رقم بچا لی, لیکن یہ رقم جو بچائی ہے وہ حرام کی ہے, اور اس حرام کی ملاوٹ کے نتیجے میں دوسرے مال کو بھی اپنے ہلاکت کے لیے اس نے پیش کر دیا. اسی طرح فیکٹری کے اندر جو بجلی کی چوری کی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے اور مختلف طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے, ایک مرتبہ آپ کانپور تشریف لے جا رہے تھے, سہارنپور کے اسٹیشن پر آپ جہاں سامان تلوایا جاتا ہے, زائد سامان ہو تو زائد سامان کی الگ گویا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اس کی اجرت ادا کرنی پڑتی ہے. ایک مسافر کو جتنا سامان ایک ٹکٹ کے اندر لے جانے کی اجازت ہے اس سے زائد سامان ہوتا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اہتمام تھا کہ وہ جو جتنا بھی زائد سامان ہو قانون کے مطابق جو ہے اس کا آپ یہ بنائیے, ٹکٹ بنا کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جائیے. حضرت کے پاس ایک زائد سامان تھا تو آپ لائن میں کھڑے تھے تلوانے کے لیے, ایک گارڈ آیا, دوڑا ہوا, دیکھا حضرت کیا بات ہے, یہ سامان زائد ہے, اس کو میں تلوا کر کے اس کا جو ہے اجرت ادا کر کے ٹکٹ لینا چاہتا ہوں. کہا آپ کو اس کی ضرورت نہیں, اس ٹرین میں جس میں آپ جا رہے ہیں میں ہی گارڈ ہوں, آپ تشریف رکھیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم گارڈ ہو تم کہاں تک جاؤ گے, تو کہا کہ میں غازی آباد تک جاؤں گا. حضرت نے فرمایا میرا تصور اس سے آگے ہے, کہا اس کے بعد جو گارڈ آئے گا میں اس کو بتلا دوں گا, کہا وہ کہاں تک جائے گا, کہ آپ کو تو کانپور یا لکھنؤ تک ہی جانا ہے, وہ تو وہاں اس سے بھی آگے جائے گا. کہ نہیں, مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے, یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ جس گارڈ میں کو آپ کہو گے کیا وہ مجھے بچا لے گا اللہ تعالیٰ کے مطالبے اور سوال سے؟ گویا یہ ہر ایک مومن کے دل میں یہ چیز ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے, اپنے معاملات کو درست کرنا. عبادات کا جو ایک شعبہ شریعت نے رکھا تھا وہ تو اسی لیے رکھا تھا کہ عبادات کے نتیجے میں آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو استحضار پیدا ہو, وہ استحضار تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کو آمادہ کرے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, ان کے متعلق مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ بیان کیا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ الحمدللہ مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی. یہ صفت احسان کا مطلب یہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک آدمی نے آ کر, یہ حضرت جبریل تھے, ایک اجنبی شکل میں انسانی شکل میں آئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. انہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا احسان کیا ہے, اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. گویا دوران عبادت یہ کیفیت پیدا ہو جائے, ایسا حال آدمی کو حاصل ہو جائے, یہ استحضار اللہ کی ذات کا ہو جائے, تو یہ گویا یہ احسان کے مقام پر پہنچ گیا. تو اس نے آ کر حضرت ڈاکٹر صاحب سے یہ بات عرض کی, ڈاکٹر صاحب نے جواب میں فرمایا اللہ مبارک کرے, لیکن ذرا یہ تو بتلاؤ کہ یہ کیفیت خالی نماز ہی میں ہے, یا جب آپ دکان پر بیٹھ کر گاہک کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو اس وقت بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جب معاملہ پیش آتا ہے تو کیا اس وقت بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی کا ثبوت تو نہیں ہوتا؟ کہا نہیں, میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ خالق, اسی لیے تو میں نے پوچھا. گویا یہ کیفیت عبادت کے نتیجے میں جو پیدا ہوتی ہے, وہ آدمی کو تمام کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بنے. تمام شعبے زندگی کے, شریعت کے زندگی کے اندر جو ہیں زندہ ہوں, تو یہ ہے حقیقت میں ایمان. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم اپنی عبادت تو پورے اسلام کے بتلائے طریقے کے مطابق کرتے ہیں, لیکن جب دکان پر بیٹھتے ہیں تو ہماری تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی. گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احسنکم احسنکم لیالی وانا احسنکم لیالی, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کو اچھائی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. ساری دنیا اس کے اخلاق کی تعریف کرتی ہو, لیکن گھر والوں کو اس سے تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے, یہ اخلاق کس کام کے؟ تو گویا شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی کا معاملہ تمام کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں یکساں ہونا چاہیے, کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو یہ تجارت جو ہے, معاملات ہیں, ان کو صحیح انجام دینا چاہیے, اسی پر گویا روزی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں جن کو ہم نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں, کہ انسان اسلام کے ان بنیادی ارکان کے بعد حلال روزی کا حاصل کرنا, یہ گویا ایک بنیاد, ایک فریضہ ہے. رزق حلال, آج ہمارے معاشرے میں تو برائیاں آ گئی ہیں, ان برائیوں کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری روزی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ آدمی مال جو حاصل کرے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اور خرچ کرے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے, یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا. ان پانچ سوالوں میں دو سوال مال سے متعلق, من اين اکتسبہ وفیما انفقہ, یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یا کمانے کے طریقے بھی شریعت کے بتلائے ہوئے اس کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. شریعت نے جس طرح کمانے کا حکم دیا اس کے مطابق, اور آنے کے بعد خرچ جو کرتا ہے وہ بھی شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کمایا ہے, اب ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کریں. نہیں, یہ تو ایک امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرنا ہے, استعمال بھی کرنا ہے. تو بہرحال یہ حلال روزی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. میں نے جو روایت مسلم شریف کی آپ کے سامنے پیش کی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں اگر حلال مال خرچ کیا جائے تو ہی وہ حلال مال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے. کوئی آدمی اگر حرام مال کو خرچ کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, تو صدقہ اس کا قبول نہیں ہوتا. ترمذی شریف کی سب سے پہلی روایت ہے, لا تقبل صلاۃ بغیر طہوری ولا صدقۃ من غلولی, کہ بغیر پاکی کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی, اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ تو آج لوگ کیا سمجھتے ہیں, بھائی دو چار آدمیوں کو دھوکا دے کر کے پیسے حاصل کر لو اور پھر کچھ صدقہ کر دو, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ صدقہ کر دیں گے اس سے باقی مال پاک اور صاف ہو جائے گا؟ نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کپڑا ناپاک ہوا ہے تو پیشاب کے ذریعے سے دھونے سے پاک نہیں ہوگا, وہ تو جو ہے پانی سے ہی پاک ہوگا. حرام مال سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ بھی گناہ ہے, وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو اب گویا اس کے متعلق وہ یوں سمجھے کہ اس کی وجہ سے میرا مال پاک ہو گیا, یہ اس کی غلط سوچ ہے, یہ درست نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بڑے فقیہ, بڑے صوفی, فرماتے ہیں کہ ایک مشتبہ درہم میرے پاس آ گیا ہو, ڈاؤٹ فل, غلط طریقے سے کوئی آیا, تو اس کو اس کے مالک تک واپس کرنا, یہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اس کو واپس کرنا میرے نزدیک 2,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر 3, 4, 5 یہاں تک کہ 6 تک پہنچے. گویا 1 روپیہ اگر آپ کے پاس غلط آ گیا ہے تو اس غلط آئے ہوئے روپیے کو اس کے مالک تک پہنچانا یہ 6,00,000 روپیے صدقہ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے, یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اس کا خاص گویا حرام مال سے کیا ہوا صدقہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول نہیں حاصل کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال کماتا ہے اس کے ذریعے اگر صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا, خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ چھوڑا ہوا مال اس کے حق میں جہنم کا توشہ ہوتا ہے. بہرحال ضرورت ہے کہ حلال کا اہتمام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی اہمیت بتلاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا ایمان والوں کو جس کا حکم رسولوں کو دیا گیا؟ اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قرآن کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ حکم گویا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا, یہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ایمان والو ہمارے دیے ہوئے سے حلال کو استعمال کرو کھاؤ. تو بہرحال یہ حلال روزی کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ حلال کا قدرتی اثر یہ ہو رہا کہ اس کی وجہ سے آدمی کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت بڑے صوفی حضرت صاحب ساحلی بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں من اکل الحرام اسد جوان ہوں علم شام ابا علم لم یعلم, جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو معلوم ہو گیا نہ ہو گیا. حرام غذا کی خاصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, اس کا قدرتی نتیجہ. جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو حصی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے جو غذا بگڑ چکی ہو کوئی آدمی کھائے گا اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کے معدے کو نقصان پہنچے گا, جسم کو نقصان پہنچے گا. تو یہ حرام غذا مانوی اعتبار سے بگڑی ہوئی ہے تو آپ کے دین کو خراب کرے گی, وہ اس کے نتیجے میں آدمی گناہوں میں مبتلا ہوگا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہیں, حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے موائل میں اور محفوظات میں بکثرت ان کا حوالہ دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے آپ کی دعوت کی, دعوت میں تشریف لے گئے, کھانے کے لیے جب بیٹھے پہلا ہی لقمہ حلق سے نیچے اترا, فوراً ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کھانا مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حرام کا شبہ ہو, ڈاؤٹ فل ہو, فوراً ہاتھ روک لیا. لیکن فرماتے ہیں اس ایک لقمے کا اثر یہ تھا کہ کئی روز تک دل میں خیالات آتے رہے کہ میں یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کروں. گویا حرام غذا کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے 4 نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دل کا نور ختم ہو جاتا ہے, دوسرا آدمی کے دل میں گناہ کے خیالات اور وسائل پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کی طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے, اور چوتھا آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف سے ہٹ جاتی ہے, یعنی نیک کام کرنے کی اس کو توفیق بعد میں باقی نہیں رہتی, یہ حرام رکنے کا قدرتی اثر ہے. اور آگے حضرت صالح بن عبداللہ تستعی فرماتے ہیں, ومن کان عقلہ حلالا اطاع جوارحہ ووفق للخیرات, اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ہوگی. گویا حلال غذا کا قدرتی اثر یہ کہ آدمی نیک کام کرتا ہے اس کی وجہ سے. چنانچہ حضرت ہمارے اکابر میں ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے, اور ان کا تقویٰ بڑا مشہور تھا. یہ کاندھلہ کے رہنے والے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے حضرت ماہ الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور انہی کی جو نواسی تھی وہ حضرت مانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہوتی ہے. تو یہ حضرت مانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ بڑا مشہور تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں بھی جو ہے وہ خالی روٹی پر اکتفا کرتے تھے, سالن استعمال نہیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو چونکہ وہ دلی میں رہتے تھے, کہا کہ دلی اور اس کے اطراف میں آم کے جو باغات ہیں ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی, اور دلی کے تمام سالنوں میں امچور پڑتا ہے. امچور یعنی وہ کچا جو آم ہوتا ہے, کیری جس کو کہتے ہیں, کچی کیری, اس کو سکھا کاٹ کر سکھا لیتے ہیں, اور سالن میں کھٹائی کے لیے اس زمانے میں استعمال کرنے کا عام رواج تھا. وہ دلی کے تمام سالنوں میں امچور پڑتا ہے اور آم کے باغات کی جائے شریعت کے مطابق, اس لیے انہوں نے سالن کھایا نہیں پڑھنے کے زمانے میں. یہ حال تھا ان کے تقوی کا. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عابطی میں لکھا ہے کہ ان کا معدہ جو ہے وہ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا تھا, بے خبری میں بھی اگر کھا لی تو قے ہو جاتی تھی. لوگ خاندان کے لوگ بھی ڈرتے تھے ان کی دعوت کرنے سے, کہیں کوئی مشتبہ غذا ہوئی اور قے ہو گئی تو رسوائی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ بھی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے. ان کو جو مسجد ویران ہوتی تھی, بنجر ہوتی تھی, جہاں کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا, ایسی مسجدوں کو آباد کرنے کا بڑا شوق تھا. ایسی جب کسی بستی میں جاتے تھے تو ایسی مسجد جو بستی کے کنارے پر ہے اور غیر آباد ہے, جا کر کے باقاعدہ اس کی صفائی کرتے تھے اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرو, اس میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو. یہ ایک مرتبہ ایک بستی, ہر بستی میں سفر کرتے رہتے تھے, ایک رات سے زیادہ کہیں ٹھہرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ ایک بستی میں گئے, وہاں اسی طرح بستی کے کنارے کے اوپر ایک غیر آباد مسجد تھی, وہاں ٹھہرے, صاف صفائی کر کے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی آیا نہیں. شام کو ایک آدمی مزدور قسم کا دیکھا, مغرب کی نماز ہو چکنے کے بعد آیا, آ کر کے وضو کر کے اس نے نماز پڑھی. جب واپس لوٹ رہا تھا تو جاتے ہوئے دیکھا کوئی مسافر ہے. پہلے زمانے میں عام طور پر مسلمانوں کی بستیوں میں مسافر جو ہیں مسجدوں ہی کے اندر ٹھہرا کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ مسافر ہے, گھر گیا اور آ کر کے تین روٹیاں حضرت کی خدمت میں پیش کی. وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے, ان کو پہچانتا نہیں تھا. مسافر سمجھ کر تین روٹیاں لا کر کے دی, حضرت نے کھا لی, ٹھہر گئے. عادت نہیں تھی ٹھہرنے کی. پھر دوسرے دن پر نظر نہیں آیا. پھر شام کو مغرب کے بعد کل کی طرح آج بھی وہ دیر سے آیا, وضو کر کے پانی کھینچ کر گلٹا بھر کے وضو کر کے نماز پڑھی, واپس جانے لگا, دیکھا کل والا مسافر آج بھی ہے. آج پھر گھر گیا اور جا کر کے دو روٹیاں لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کی. پھر تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا, تو تیسرے دن اس نے جو ہے وہ ایک روٹی لا کر کے پیش کی اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتا, بھائی مسافر اللہ واسطے تم چلے جاؤ. حضرت نے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, معاملہ بتاؤ. تو اس نے کہا, دیکھ میں ایک مزدور آدمی ہوں, دن بھر مزدوری کرتا ہوں, دن بھر مزدوری کر کے اتنا کما لیتا ہوں جس سے تین روٹیاں تیار ہوتی ہیں. میرے گھر میں ہوں, میری بیوی ہے اور میرا ایک بچہ ہے. ہم ایک ایک روٹی تقسیم کر لیتے ہیں، اسی پر ہمارا گزارا۔ پہلے روز جب آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر مصابی سمجھ کر تینوں روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ دیکھیے ان کا یہ جذبہ کہ خود پورا گھر بھوکا رہا اور ان تینوں روٹیاں لا کر دی۔ پھر دوسرے دن جو ہے وہ دیکھا کہ آپ تو ایک دن کا فاقہ ہو چکا تھا، بچے کے اندر آگے بھوکا رہنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے حصے کی روٹی تو اس کو دے دی اور دو روٹیاں میری اور بیوی کے حصے کی لا کر کے آپ کو دی۔ اور آج بیوی میں بھی فاقے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اس کے حصے کی روٹی اس کو دی اور میرے حصے کی روٹی لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ کل میرے میں بھی طاقت نہیں رہی۔ حضرت نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میری عادت تو نہیں ہے کسی جگہ پر ایک رات سے زیادہ ٹھہرنے کی، لیکن پہلے دن جب تم نے تین روٹیاں لا کر کے پیش کی اور میں نے کھائی تو ان کو کھانے کے بعد میں نے اپنے دل میں ایسے انوارات محسوس کیے کہ اپنی زندگی میں کبھی ایسے انوارات محسوس نہیں کیے۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دی ہوئی اور پھر ان انوارات کی وجہ سے عبادات کے اندر ایسا جی لگا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت میرے دل میں نے محسوس نہیں کی۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ غذا تو کھانے جیسی ہے، اس لیے میں رک گیا تھا۔ تو دیکھو یہ محنت کی حاصل کی ہوئی حلال کمائی کی اس کا قدرتی اثر تھا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے خود ان کی زبان سے سنا، ان کے بیان میں بھی اور ان کی مجلس میں بھی۔ دیوبند میں ایک بزرگ تھے شاہ جی عبداللہ نام کے، ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ گھاس جو ہے جنگل سے کاٹ کر لا کر اس کی گٹھڑی بیچا کرتے تھے اور اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اور ان کے یہاں وہ گھاس کی گٹھڑی کی قیمت طے تھی چار آنے، جو بھی خریدے چار آنے۔ اور دیوبند کے حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ نیک آدمی تھے تو لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان سے ہی گھاس خریدیں، تو جب ان کے گھاس لے کر کے آنے کا وقت ہوتا تھا لوگ انتظار میں رہتے تھے اور لوگ جب آتا ہوا دیکھتے دوڑتے، تو پہلے ہاتھ لگا دیتا گٹھڑی ڈال دیتے کہ لاؤ چار آنا۔ اور عادت یہ تھی کہ ان چار آنوں میں سے ایک آنا اسی وقت صدقہ کر دیتے تھے، اپنی غریب کو دے دیتے تھے، ایک اپنی ان کی بیٹی تھی اس کو دیتے تھے خرچوں کے لیے اور ایک اپنے گزارے کے لیے اور ایک جو ہے محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ حسن انتظام کہ ہے مختصر آمدنی ہے لیکن اس میں بھی گویا یہ سارے سلسلے جاری ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، صلہ رحمی کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی دے رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر رہے ہیں۔ چار میں روزانہ کی چار آنے کی آمدنی میں سے ایک آنا گویا اپنی کمائی کا جو ہے چوتھا ہی حصہ۔ آج کون ہے جو اپنی کمائی کا چوتھا ہی حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو؟ لیکن یہ مختصر کمائی ہونے کے باوجود اس کا اہتمام، اور وہ ایک آنا بچا کر کے رکھتے تھے۔ آج تو یہ انتظام بھی مسلمانوں کی زندگیوں میں نہیں رہا۔ اس نے انتظام جو کماتے ہیں اس کو بے درے خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کرنے کے معاملے میں بھی کوئی نظم کوئی حسن تدبیر نہیں، گویا بغیر انتظام کے جو ہے خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی، بلا ضرورت بھی خرچ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی 10,000 کی ہے، جس کی تنخواہ 10,000 کی ہے، وہ بھی 20 اور 25 تاریخ کو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، 15,000 جس کی تنخواہ ہے وہ بھی مانگتا پھرتا ہے، 20 اور 25 اور 30,000 ہے وہ بھی۔ وہ آمدنی کتنی ہو لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں حسن انتظام نہ ہونے کے نتیجے میں ہر آدمی پریشان ہے۔ اور وہاں جی کہ مختصر سی آمدنی تھی لیکن اس نے تک انتظام۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا آج لوگوں نے کیا بنا لیا، خرچ کرنے کے معاملے میں تدبیر اور حسن انتظام نہیں رہا، بس بے درے خرچ کر دیتے ہیں ضرورت ہو یا نہ ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ایسی چیزیں خریدی جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں۔ ہمارے جو تھے بڑے سے خاندان کے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگ بازار جاتے ہیں تو یہ خریداری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو فہرست والی خریداری اور ایک بغیر فہرست، ایک لسٹڈ اور ایک ان لسٹڈ۔ گویا آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے سے آپ نے چٹھی میں لکھ لیا یہ چیزیں ہیں، اب آپ بازار جائیں گے تو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو لے جا. باقی کیا ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت؟ بازار میں تو بہت کچھ ساری دنیا کی چیزیں ہیں, آپ کا ہی کو دیکھیں گے. آپ کو اپنی جو ضرورت کی چیز تھی آپ کی فہرست کے مطابق وہ خریدی اور آ گئی. اب بعض لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی مقصود نہیں ہوتا, بس چلو شاپنگ. وہ شاپنگ ایک تفریح کی طرح ایک معاملہ ہے. اب یہ شاپنگ کرنے جو جائیں گے تو 2 لاکھ لے کر کے جائیں گے, وہ بھی کم پڑیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا مال خرچ ہو جاتا ہے اور آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے. یہ طریقہ اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں ہے. اسلام تو اپنی ضرورتوں میں بھی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے زیادہ اگر خرچ کیا جائے, جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے, اس کو منع کیا گیا. بھئی کھانا بھی جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ, اس سے زیادہ کھاؤ گے تو یہ فضول خرچی ہے شریعت اس کی. وضو جیسی عبادت, وضو تو عبادت ہے لیکن اس میں بھی پانی خرچ کرنے کے متعلق شریعت حکم دیتی ہے کہ بھئی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے, 4th مرتبہ اگر دھو گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی اور گویا تم نے شریعت نے جو حد مقرر کی تھی اس حد سے آپ آگے بڑھ گئے اور ایک گناہ کا ارتکاب کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما حضرت سعد کو یا سعد, اے سعد یہ فضول خرچی کیسی؟ تو حضرت سعد جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی الوضوء صرف, کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولو کنت علی نہر جاری, جی ہاں اگر تم بہتی ہوئی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو تو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو یہ وضو. جو شریعت وضو جیسی عبادت میں ضرورت سے زائد پانی خرچ کرنے کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی, تو دوسرے معاملات کے اندر پیسوں کو ضائع کرنا برباد کرنا اس کی کہاں, اور جو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنا تو کہاں درست ہوگا. اسی کو تبذیر کہا گیا. اور ان المبذرین قانون اخوان الشیاطین, یہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, ضرورت ہی تک محدود. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, ان میں جو مالدار حضرات صحابہ تھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خرچ کرنے کی اپیل کی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا 300 اونٹوں کا قافلہ تجارت کا جو گیا ہوا تھا پورا اللہ کے راستے میں دیا, اور جو ہے 1000 دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے یہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں تھا, بہت بڑی دولت تھی جو انہوں نے دی. لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے کے معاملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اہتمام کرتے تھے. واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنی ضرورت پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت پیش کرتا, اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو عنایت فرما دیتے, نہیں ہوتا تو اپنے صحابہ میں سے جو حیثیت والے ہوتے تھے ان میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے, یا پھر اس کو یوں فرماتے تم قرض لے لو بعد میں ادا کر دوں گا. وہ آدمی اپنی ضرورت لے کر کے جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو آپ نے اس سے فرمایا تم عثمان کے پاس چلے جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اپنی اس کی ضرورت کے واسطے. اب وہ گیا, شام کا وقت تھا, مغرب کے بعد ان کے گھر کے دروازے پر وہ پہنچا, تو جب دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ذرا سخت لہجے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا کان لگا کر, سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, یہ چراغ کی بتی جو ہے ڈیویٹ جس کو کہتے ہیں, تم نے اتنی اونچی کر کو رکھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جلتا ہے. جو آدمی تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ بھائی جو آدمی اپنی بیوی کو چراغ کی بتی ذرا اونچی رکھنے پر اتنا ڈانٹ سکتا ہے, وہ میری ضرورت بھلا کیا پوری کرے گا. اور بیوی بھی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان کے نکاح میں, تو وہ تو کچھ کہے بغیر ہی واپس آ گئے, اپنی ضرورت پیش نہیں کی ان کے سامنے. دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا ہوا, تمہاری عادت پوری ہوئی؟ ان بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جب بھیجتے ہیں تو بعد میں پوچھ بھی لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا, تمہاری ضرورت پوری ہوئی یا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا, اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ضرورت پیش ہی نہیں کی, وجہ بھی بتلا دی کہ ایسا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہیں جاؤ. اب کے مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, وہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی. حضرت عثمان نے جو اس نے جتنی امید کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ رقم اس کو دی. جب وہ دے مل گئے اب اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا, رات میں آیا تھا اور آپ کی زبان سے یہ جملہ سنا, اپنی بیوی کو آپ ڈانٹ رہے تھے چراغ کی بتی ذرا تیز ہونے پر, تو میں نے سوچا جو آدمی اپنی بیوی کو اتنی بات پر ڈانٹتا ہو بھلا میری بات ضرورت کیا پوری کرے گا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, تم نے سمجھائی نہیں, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر عمل کرتے ہیں. آپ جو چاہتے ہیں, آپ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیں گے اپنی ساری دولت وہاں لٹانے کے لیے تیار ہے, اور جہاں آپ منع فرمائیں گے ایک پائے بھی خرچ نہیں کریں گے. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا, شریعت جہاں خرچ کرنے کے لیے کہتی ہے وہاں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جہاں منع کیا جاتا ہے وہاں اپنی دولت کو لٹانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گویا صحیح طریق. حضرت شاہ عبد القادری صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا مال جہاں خرچ ہوتا ہے ان خرچ کی جگہوں کو دیکھ کر میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کیسے کمایا تھا. اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو اچھی جگہ خرچ ہوگا, اور اگر غلط جگہ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ دلیل اس بات کی یہ حلال طریقے سے کمایا نہیں تھا, غلط طریقے سے آیا تھا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حلال غذا کی خاصیت ہے. تو وہ بزرگ جو تھے وہاں دیوبند کے بعد اس پر چل رہی تھی, اس نے انتظام کی کہ ان کی آمدنی بہت قلیل تھی لیکن اس میں سے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. بات اس کہ بھائی جو کچھ بھی آمدنی ہو اس کو اچھی ترتیب سے استعمال کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ, حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, مدائے علوم کے ناظم تھے, ان کا مقولہ نقل کرتے تھے کہ بھائی آمدنی بڑھانا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن خرچ کا گھٹانا ہمارے اختیار میں. اگر کسی کی آمدنی ہم چاہیں گے تو بھی بڑھے گی نہیں, وہ ہم اپنے اختیار سے بڑھا نہیں سکتے لیکن اپنے خرچ کو گھٹا سکتے ہیں, اور اس طرح گویا اپنی ضرورتوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ جو چار آنے آتے تھے اس میں سے ایک آنا محفوظ رکھتے تھے, اور پھر جب ایک معتق دہی مقدار جمع ہو جاتی تو اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے اکابر تھے, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی, اور اسی طرح حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, ان کی دعوت کرتے تھے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھانا پکانے میں بھی ماہر تھے, وہ رقم لا کر ان کو پیش کر دیتے کہ تم ہی پکاؤ اور سب کو کھلاؤ. وہ بڑا اہتمام کرتے تھے, باقاعدہ غسل فرما کر بہن دھلے ہوئے کپڑے پہن کر پھر اس رقم سے سودا خرید کر اس کو پکاتے تھے. تو وہ حضرات فرماتے تھے کہ ہم کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا, جب ان کی دعوت کھاتے تھے تو دو دو مہینے تک قلب کے اندر نورانیت رہتی تھی اور یہ خیال ہوتا تھا یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کہ آدمی کو نیک کام پر آمادہ کرتی, اور یہی اولاد کو بھی نیک بناتی. آج ہمارے جو گھرانوں میں اولاد کے اندر نافرمانی جو آتی جا رہی ہے اس کے مختلف اسباب, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کی اولاد نافرمان ہے تو ہم یہ طے کر لیں کہ اس کے ایک مزاج اور بھی ہمارا یہ ہو گیا بدگمانی کا, ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو ہر ایک کے اوپر فٹ کرنے کی, وہ تو اپنی اصلاح کے لیے سنائی جاتی ہے. تو بہرحال وہ اولاد کے اندر جو نافرمانی معصیت آتی ہے اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے, حرام آمدنی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا, ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ عہد کیا تھا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو, چنانچہ جب حمل ٹھہرا تو اس نے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کوئی حرام کا لقمہ تمہارے منہ میں جانا نہیں چاہیے. دونوں نے اس کا اہتمام کیا اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا. بڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ چوری میں پکڑا گیا. جب چوری میں پکڑا گیا تو وہ بزرگ جو ہیں وہ تلوار لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے, سچ بتا ہم نے آپس میں جو معاہدہ کیا تھا میں نے تو اس کی خلاف ورزی کی نہیں, تو نے کی تھی. اس نے اقرار کیا کہ ہمارے پڑوسی کے جو گھر کے پیچھے بیری کا ایک درخت ہے اس کی ایک شاخ ہمارے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی, حمل کے زمانے میں اس میں سے ایک بیل توڑ کر کے میں نے کھایا تھا, اس کا اثر تھا جس کی وجہ سے بچے نے چوری کی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حرام غذا جو ہے وہ اپنا اثر دکھلا کر کے رہتی ہے. حالانکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے, آپ کی اولاد جو ہے نیک اور صالح ہو, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ حلال غذا کا اہتمام کیا جائے. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا, امیر عبد الرحمن جو افغانستان کے امیر تھے ان کے دادا امیر دوست محمد جو کابل کے حاکم تھے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دشمن نے ایک مرتبہ ان کی ملک کے اوپر چڑھائی کی, تو انہوں نے اپنے شاہزادے کو جو ولی عہد تھا ان کے بعد اپنے بعد اپنی جانشین کے لیے اسی کو مقرر کیا تھا, لشکر لے کر دشمن کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو مار بھگاؤ. اب وہ وہاں سرحد پر مقابلے کے لیے گئے, دو تین روز کے بعد اطلاع بادشاہ کو یہ ملی کہ شہزادہ جو ہے شکست کھا کر میدان جنگ سے واپس آ رہا ہے. یہ اطلاع سن کر ان کو بڑا غم ہوا, اسی غمگینی کی حالت میں اپنے گھر میں پہنچے, بیگم نے پوچھا کیا بات ہے آج آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں, کہا کیوں نہ ہو پریشان, وہ بیٹے کو بھیجا تھا دشمن کے مقابلے کے لیے وہ میدان چھوڑ کر کے شکست کھا کر واپس آ رہا ہے. بیگم نے کہا میرا بیٹا جو ہے کبھی بھی ایسی بزدلی نہیں دکھلا سکتا, یا تو جان دے دے گا یا دشمن کو بھگا کر کے آئے گا, یہ تمہاری اطلاع غلط ہے. کہا یہ کوئی شاہی اطلاع ہے, غلط کیسے ہو سکتی ہے. اس عورت نے مان کے نہیں دیا, انہوں نے کہا بھائی عورت کی ذات ہے, وہی مرغی کی ایک ٹانگ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. خیر دوسرے دن پھر امیر آئے خوش تھے, کہاں وہ پہلے والی اطلاع غلط تھی, اور واقعہ یہ ہے کہ شہزادے نے اس کو دشمن کو وہاں سے بھگا دیا. پھر امیر نے پوچھا بیگم سے کہ تم نے اتنے وسوخ کے ساتھ کیسے کہا کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کے نہیں آ سکتا. کہا کہ یہ راز ہے, کیا بتلاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا جب سے یہ بیٹا حمل کے طور پر میرے پیٹ میں تھا میں نے شاہی غذا کھانا چھوڑ دیا تھا, اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی تھی اور اس کی جو آمدنی ہوتی تھی وہی میں استعمال کرتی تھی, اور اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی یہی سلسلہ رہا, اور اسی آمدنی کے ذریعے سے گویا وہ دودھ ہوا, اور جب گھڑوتا تھا دودھ کے لیے تو میں باقاعدہ وضو کر کے اس کو دودھ پلاتی تھی. جس بچے کو یہ اس اہتمام کے ساتھ حلال غذا کھلا کر پرورش کی ہو اس میں بری خصلتیں نہیں آ سکتی. بزدلی, میدان چھوڑ کر کے بھاگنا یہ بری خصلت ہے, اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرے بیٹے میں یہ بات نہیں آ سکتی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حلال غذا جو ہوتی ہے وہ حلال غذا کا نتیجے میں اوصاف اچھے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دابیل میں انہوں نے 17 سال پڑھایا ہے, حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں تشریف لائے تھے تو ان کے حالات میں لکھا ہے, ان کے والد جو تھے وہ پولیس انسپکٹر تھے, اور وہاں بہرائی میں ان کی پیدائش ہوئی وہاں حضرت مولانا بدر عالم صاحب کی, اور وہیں انہوں نے ان کے والد کیونکہ پولیس انسپکٹر تھے انہوں نے ان کو پڑھنے کے لیے اسکول میں رکھا. اسی زمانے میں جب وہ پڑھ رہے تھے اسکول میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا وہاں بیان تھا, اس جمعہ کے روز بیان میں شریک ہوئے, ان کو بھی دینی علم پڑھنے کا شوق ہوا, گھر میں آ کر والد صاحب سے کہا کہ میں تو اسکول نہیں جاؤں گا دینی علم پڑھوں گا. والد صاحب نے پہلے تو محبت سے سمجھایا, مان کے نہیں دیا تو پٹائی کی, لیکن انہوں نے کہا مار ڈالو لیکن میں اسکول نہیں جاؤں گا. اب یہ معاملہ باپ بیٹے کا فیصلے کے لیے حضرت کے پاس ہی پہنچا حضرت حکیم الامت کی خدمت میں, باپ نے شکایت کی کہ میں اس کو, تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو, لوگ چاہتے ہیں تو ابھی ان کی اولاد پڑھتی نہیں, تمہاری اولاد پڑھنا چاہتی ہے تم روک رہے ہو. کہا ٹھیک ہے, مشورہ کر کے ان کو پھر
سہارنپور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا, تو ان کے والد جو تھے یہ پولیس جو پولیس انسپکٹر تھے حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے, تو ان کے بوٹے مانا آفتاب صاحب جو حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے صاحبزادے, اپنے دادا کے متعلق لکھتے ہیں کہ 16 حالانکہ پولیس انسپکٹر ہے, پولیس کے محکمے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے حالات سب جانتے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بات کے اور وعدے کے سچے تھے, اور انہوں نے کہا اپنی زندگی میں کبھی بھی ہم نے ایک پیسہ بھی رشوت کا نہیں لیا, اور 16 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے سفر میں ہو یا حضر میں, اور روزانہ 80,000 سے زیادہ اس میں ذات کا معمول تھا. پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت اور دوسرے معمول الگ, اپنی اولاد کو یوں کہا کہ میں بھلے تمہارے لیے پیسے اور دولت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, لیکن حرام کا ایک روپیہ بھی تمہارے جسموں میں ہم نے لگایا نہیں ہے. گویا یہ حلال غذا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو اس طرح بڑا عالم بنایا جنہوں نے علم کی خدمت کی. ہمارے اس وقت نمونہ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت مکہ, تو ہمارے استاد میاں ناندیڑ میں پڑھایا, اس وقت دارم دیوبند کے شیخ العزیز بھی ہیں, صدر مدرس بھی ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے. ان کے والد جو تھے مولانا یوسف صاحب, وہ پورے عالم نہیں ہوئے تو دامل میں پڑھتے تھے, مشکا تک پڑھے. وہ حضرت منا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے, وہ ان کے پاس کنز پڑھے. ہمارے سابق محتمی حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ, وہ بھی کنز پڑھے تھے حضرت منا بدر عالم صاحب کے پاس, وہ واقعات سناتے رہتے تھے ان کو. تو وہ آگے تپائے پر بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت منا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, بھائی دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعی کی سادہ زندگی کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو وہاں پالنپور جو پٹڑی کی سے اس فلاں طرف جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھو, بڑی سادہ, آج بھی سادہ, اس زمانے میں اور زیادہ سادہ تھی ان کی زندگی جو جاتے ہیں معلوم ہے. تو لیکن کہا اس کے بعد میں, لیکن ان میں کوئی عالم نہیں پیدا ہوتا. تو حضرت مفتی سعید صاحب کے والد پر سامنے بیٹھتے تھے, خادم تھے حضرت, حضرت آپ کی دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی, ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں ایسی سادہ زندگی ان کی, اور دوسری طرف فرماتے ہیں ان میں کوئی عالم نہیں ہوتا. کہا ہاں, چونکہ وہ لوگ بنیوں کے سود کے اندر گرے ہوئے ہیں اس لیے کوئی عالم نہیں پیدا ہوتا, اگر جب تک اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے نہیں وہاں تک یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں. تو ان کے والد صاحب نے اسی وقت طے کر لیا. چنانچہ ان کے دادا ہیں, یعنی حضرت کے دادا ہیں, ان کے بعد بنیے کے پاس سے سودی رقم لے کر کے ایک زمین کرائے پر لی تھی. ان کے والد صاحب نے جا کر کے مخالفت کی, اپنے ابا کو کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے. اب بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے مان کے نہیں دیا, ان کو نکال دیا گھر سے, وہ الگ ہو گئے. لیکن کہا میں مزدوری کروں گا, محنت کروں گا, لیکن سودی رقم حاصل نہیں کروں گا, اپنی اولاد کو مجھے پڑھانا ہے. آج ان کی اولاد جو ہے سب عالم, اور حضرت کا حال ہم اور آپ جانتے ہیں, آج اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں. اور بھی میرے علم میں ہیں بہت سے نمونے. ہمارے یہاں ایک صاحب جو ہے بڑے ایک دم بالکل دینی علم سے ناواقف, بے خبر دینی علم سے, لیکن جو ہے وہاں دیہات میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سودی معاملات, عام طور پر یہ کسان جو منڈلیاں ہوتی ہیں اس کی سود میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی اس میں حصہ نہیں لیا. ان کی اولاد ہے 4 بیٹے, ان میں سے 3 تو بہترین عالم, ایک عالم نہیں ہے, لیکن اس کی اولاد بھی سب عالم, اور جو عالم نہیں ہے وہ بھی اتنا سارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ, تم نے اس کو اجازت دی عالم نہ ہونے کے باوجود. تو بہرحال تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حلال غذا آج ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ ہم حلال کمائی کا اہتمام نہیں کرتے. حلال غذا اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے نقل کیا جو چل رہا تھا, مسلم شریف کی روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, اور پاک گویا کمائی کو, پاک مال کو ہی اللہ قبول کرتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا, رسولوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. ایمان والوں کو بھی یہی کہا, کل من طیبات ما رزقناکم. پھر حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا, یطیل السفر, جو لمبے سفر پر جاتا ہے, دین کا سفر, عمرے کا سفر ہے, حج کا سفر ہے, جہاد کا سفر ہے, طلب علمی کا سفر ہے, جو بھی دینی کام کے لیے شوق بڑا, اور سفر کے اندر جو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے جو ہیں غبار آلود ہیں. اس زمانے میں سفر ہوتا تھا, ظاہر آج تو لوگ ٹرینوں میں بھی اور کاروں میں بھی اے سی میں سفر کرتے ہیں, اس لیے وہ نہیں. پرانے زمانے میں جو سفر ٹرین میں بھی ہوتا تھا, وہ کوئلے والی ٹرین ہوتی تھی تو دوسرے دن تو سب کپڑے کالے کالے, ہمیں خوب یاد ہے ہم دیوبند جب جاتے تھے تو یہاں ہاتھ دھو کر کے بیٹھے, وہاں اترے سارے کپڑے کالے ہوتے تھے, وہ کوئلے والا دھوئیں کی وجہ سے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سفر کے اندر بال بھی بڑا گندا ہے, کپڑے بھی گلا ڈالو, اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر, یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ, وہ دعا مانگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی, فانا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. گویا دعا کی قبولیت کے لیے بھی حلال غذا ضروری ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرح مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے فرما ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کر لیجیے, اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے, یعنی ایسا جس کی دعا قبول ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال غذا کا اہتمام کرو, حلال غذا کا اہتمام کرو گے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے, حرام غذا جو ہے وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فضائل رمضان میں آپ نے سنا ہوگا, حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے واقعہ, کوفہ میں ایک جماعت تھی ایسے لوگوں کی جو مستجاب الدعوات, جن کی دعا قبول ہوتی تھی. کوئی حاکم ظالم آتا تھا تو وہ بد دعا کرتے تھے اور وہ بڑا برباد ہو جاتا تھا. جب حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو اس کو پتا چلا کہ اس قسم کے لوگ یہاں ہیں جو بد دعا کرتے ہیں, تو جس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے اس کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے, چنانچہ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اور لوگوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی دعوت بلایا. جب دعوت ہو گئی اب حجاج نے کہا اب میں ان کی دعا سے, بد دعا سے محفوظ ہو گیا. وہ کیسے, یہ حرام غذا کی دعوت تھی, وائندہ ان کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ حرام غذا جو ہے وہ آدمی کو یہ دعا کی قبولیت سے بھی محروم کر دیتی ہے, دعا بھی قبول. اسی لیے اس سے بچنے کا اتنا زیادہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا یدخل الجنہ لحم الغذی بالحرام, کہ جو لحم النبت من الحرام, جو گوشت حرام سے پڑھ کر تیار ہوا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ فرماتے کل لحم النبت من الحرام کانت من الصحت کانت النار ولا به, جسم کا جو حصہ حرام غذا سے پڑھ کر کے تیار ہوا جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. چنانچہ آپ نے حکایت صحابہ میں پڑھا ہو سنا ہوگا, آپ سنتے ہیں فضائل کی تعلیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک غلام تھا جس کو خراج پر اٹھا رکھا تھا, جو آمدنی ہو اس کا کچھ حصہ وہ اپنے آقایا نے حضرت ابو بکر کو دیتا تھا. ایک مرتبہ کچھ تیار کھانا لے کر کے آیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین وقت کا فاقہ تھا, اس نے کھانا لا کر کے رکھا, حضرت نے ایک لقمہ لیا اور وہ حلق سے نیچے اترا. اس غلام نے کہا آقا آپ تو روزانہ پوچھتے ہیں, جب بھی کچھ لاتا ہوں کہ کہاں سے لایا, آج نہیں پوچھا. کہا بتا دے, آ تو فاقہ تھا اس لیے پوچھا نہیں, تو بتا دے کہاں سے لایا. کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے میں نے کہانت کی تھی. کہانت یعنی کوئی جوتش جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں, یا آئندہ آنے والی خبریں پوچھنے بتانے کا, اس کے ان کے زمانے میں بڑا, زمانے جاہلیت میں بڑا رواج تھا. اور جو آدمی ایسا کام کرتا تھا اس کو کاہن کہتے تھے, اور لوگ اس کو معاوضہ دیتے تھے, اجرت دیتے تھے, اس کو کاہن کی گویا خدمت میں پیش کی ہوئی شیرانی کاہن کہا جاتا تھا. دوبارہ کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی اور میں کہانت جانتا نہیں تھا, خالی ان کو دھوکا ہی دیا تھا, اور ان لوگوں نے مجھے یوں کہا تھا کہ ابھی تو آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, آئندہ کچھ آئے گا تو دیں گے. آج میں وہاں سے گزر رہا تھا, وہاں کوئی تقریب تھی, پرسنگ تھا, کوئی دیو چلی ہوئی تھی, اس میں سے مجھے بھی انہوں نے یہ کھانا اسی کہانت کے معاوضے میں دیا, گویا یہ حرام چیز تھی. حضرت ابو بکر نے کہا تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتا. فوراً گلے میں انگلی ڈالی, کہا کہ وہ لقمہ جو حلق سے نیچے اترا تھا اس کو نکالے. اب تو ایک تو لقمہ اور وہ بھی کئی وقت کے فاقے کے بعد گیا تھا, بھلا کیسے نکلتا. کسی نے مشورہ لیا کہ پانی پی کر نکال سکتے ہیں. چنانچہ ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا, پیا اور پھر حلق میں انگلی ڈال کر کے بڑی مشکل سے وہ لقمہ نکالا. موجود جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا حضرت ایک تو لقمہ تھا اور اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اتنی ساری مشقت اٹھائی. جواب میں کیا فرماتے ہیں, اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کے رہتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ, جو گوشت حرام غذا سے پل کر کے تیار ہو, جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس حرام لقمے سے پل کر تیار ہو. آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سنتے ہیں, لیکن اس سے جو اثر رہنا چاہیے, اس سے ہماری طبیعتوں پر جو اس کا یہ آنا چاہیے وہ آتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ قدر و قیمت نہیں. ضرورت ہے اپنے آپ کو اس ان چیزوں, آج کیا ہو گیا, حرام کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال من الحرام, کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی جو مال لے گا اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حرام میں سے یا حلال, بس مال چاہیے. آج عام رواج ہو گیا, کسی بھی طرح مال سمیٹ رہے ہیں, حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, کوئی پرواہ نہیں, غلط طریقے عام ہو گئے. اب لوگ پیسے دیتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں, کسی کے پاس کار ہے اور کار والے کو 2 لاکھ روپے دیے, تم خرچ کرو یعنی استعمال کرو, تمہاری کار میں استعمال کرتا ہوں, 1 سال کے بعد تمہاری کار میں واپس کر دوں گا, میرے 2 لاکھ تم واپس کر دیجیے. گویا حالانکہ یہ تو سود ہے, یا آپ نے 2 لاکھ روپے استعمال کرنے کے لیے دیے نا اس کو, یہ تو قرض کہلاتا ہے, اور قرض کے بدلے میں فائدہ اور نفع حاصل کرنا حرام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے, گرمی کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے, گرمی سخت تھی تو گھروں کے سائے میں سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے ایک مکان آیا تو آپ سائے میں سے باہر آ گئے دھوپ میں, اور دھوپ میں چل کر پھر اس مکان کا سایہ ختم ہوا تو پھر آگے والے مکان کے سائے میں داخل ہوئے. کسی نے دیکھا, پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جس مکان کے سائے سے میں اپنے آپ کو بچایا اس مکان کے مالک کو میں نے قرض دے رکھا ہے, مجھے یہ ڈر ہوا کہ اس کے مکان کے سائے سے اگر فائدہ اٹھاؤں گا تو کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے. ہمارے اکابر کو اتنا زیادہ اس سے بچنے کا ہے. اور آج مختلف طریقے, کوئی پوچھتا ہی نہیں اہل علم سے, اتنا بات کیا بعضوں کو بتایا جگہ ہمیں معلوم نہیں تھا مسئلہ. بھائی قانون سے ناواقفیت کسی بھی دنیا کے کسی بھی قانون ملک کے اندر عذر نہیں سمجھی جاتی. آپ نے ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی, پولیس نے پکڑ لیا اور آپ کو کورٹوں میں پیش کیا, آپ کو جج کے سامنے یوں کہیں گے میں قانون نہیں جانتا تھا, تو جج کہیں گے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قانون سے نہیں جانتا تھا, یہ عذر نہیں ہے, سزا آپ کو ہو کر کے رہے گی. شریعت نے جو مسائل قانون بتلائے اسے واقف ہو رہا, اور شریعت کے قانون بتانے والے مراکز موجود ہیں, دارالافتاء ہیں, جہاں آسانی ایک پائے بھی خرچ نہیں. یہاں تو آپ یہاں دنیا کے قانون کے معاملے میں اتنے زیادہ آپ چوکنے ہیں کہ آپ یہاں اگر 100 فٹ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو خریدنے سے پہلے کیا 4 وکیلوں سے جا کر مشورہ کریں گے, اس کے ٹائٹل کتنے کلیئر ہیں کہ نہیں, کاغذات کیسے ہیں, میں اگر یہ زمین لوں گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, 10 آدمیوں سے مشورے لے جاتے ہیں اس کے بعد لیتے ہیں. اور یہاں جب کوئی معاملہ شریعت کا آتا ہے تو وہاں کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ جو ہم نے مظاہرہ کیا, یہاں وکیلوں سے جب مشورہ لیں گے تو فیس دینی پڑے گی, اور یہاں مفتیوں کے پاس جائیں گے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کوئی فیس نہیں, مفتی میں مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو دارالافتاء میں بعض لوگ خالی جو ہے نا سنگل کارڈ, جواب ہی یہ نہیں, سنگل کارڈ دیتے ہیں تو ابھی ہم جواب اپنی طرف سے دے دیتے ہیں, کوئی ایک اللہ کا بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے تو دے دو نا جواب, من عمل کرے گا تو ہم کو بھی ثواب ملے گا. آج تو یہ ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ضرورت ہے اپنے کمائیوں کو حرام سے بچاؤ. یہ جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں, سروس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اب 5 گھنٹے کی نوکری ہے, اگر ان 5 گھنٹوں میں سے اپنے آپ نے 1/4 گھنٹہ دیر سے گئے, نہیں کیا کام, یا وہاں جا کر بیٹھے رہے, کمنٹری سنتے رہے, یا ٹی وی کے اوپر کرکٹ دیکھتے رہے وہاں آفس کے ٹائم کے اندر, اور تنخواہ پوری لی, تو وہ جو کام نہیں کیا تھا وہ جو تنخواہ لی ہوتا ہوگی حرام ہوگی, اور وہ حلال کے ساتھ مل کر کے وہ حلال کو بھی کیا کرے گی, برباد کرے گی. ہمارے بزرگوں کے یہاں تو حرام سے بچنے کا اتنا زیادہ اہتمام کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑوں کی تجارت تھی. آپ کا ایک پارٹنر تھا, آپ سیدنا عبد الرحمان, آپ نے چند تھان کپڑے کے ان کے پاس بھیجے, ایک تھان کے اندر عیب تھا. تو حضرت نے اس کو کہا اپنے پارٹنر کو, یہ تو بیچو تو یہ عیب بتا دے. اتفاق کی بات کہ بیچنے کے وقت اس کو یاد نہیں رہا. ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں بتایا, آج کل تو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں, ایسا نہیں. حالانکہ التاجر السلوک الامین مال انبیاء والصدیقین والشہداء, مال نبیین والصدیقین والشہداء, وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانتداری سے کام لیتا ہے, کل کو قیامت میں نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور التجار یحشرون فجارا یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقا وبر وصدق, کہ تاجر قیامت کے روز فاجر گنہگاروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے, اگر مگر وہ تاجر جس نے تقوی اختیار کیا, سچ بولا اور برائی کے ساتھ تجارت کی. تو بہرحال شریعت یہ چاہتی ہے کہ امانتداری اور سچائی, یہ دونوں بہت اہم ہیں. آج کل تو جان بوجھ کر عیب کو چھپایا جاتا ہے, بلکہ عیبدار جو ہے کسی طرح دھوکہ دے کر اس کو پہنچایا جاتا ہے. یہ تجارت کی برکت کو اٹھانے والی اور حرام. تو بہرحال امام صاحب نے اپنے پارٹنر کو بتایا, وہ بولا بتانا بھول گیا. امام صاحب نے پوچھا, بھائی کس کو تم نے بیچا, کہ وہ بھی یاد نہیں رہا. تو پوری قیمت جو 20,000 درہم آئی تھی, حالانکہ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 20,000 درہم کی قیمت یوں سمجھیے کہ 63 یا 65 کلو چاندی ہوتی ہے, 65 کلو چاندی. وہ امام صاحب نے وہ سارا صدقہ کر دیا, اس کے بعد شبہ پیدا ہو گیا. امام صاحب کے زمانے میں کوفہ کے جنگلوں میں ایک قافلہ لوٹا گیا, قافلے کے مال میں بکریاں بھی تھیں, وہ کوفہ کے مارکیٹ میں بکی. امام صاحب کو پتا چلا کہ لوٹ کی بکریاں ہماری مارکیٹ میں بکی ہیں, کسی نے بھی خریدی ہوگی. امام صاحب نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کیا ہوتی, معلومات 6 سال. تو کوفہ میں رہتے ہوئے 6 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا, یہ سمجھ کر ہو سکتا ہے وہ لوٹ والی بکری کہیں نہ آ جائے. وہ حضرات اتنا زیادہ بچنے کا اہتمام کرتے تھے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمائیوں میں, تجارتوں میں اس کا اہتمام کریں. آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں یہ بد اخلاقیاں, برائیاں اور یہ ساری فساد اور بگاڑ آیا ہے, اس کے مختلف اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ کمائی کے معاملے میں بے احتیاطی ہے. ضرورت ہے کہ اس بے احتیاطی کو دور کیا جائے, اور جو لوگ تجارت کرنے والے ہیں وہ باقاعدہ جب بھی کوئی معاملہ کریں معلوم کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بازار کے اندر تجارت کرنا کا لائسنس اسی کو ملتا تھا جو مسائل سے واقف ہو, جو تجارت کا مسئلہ سے واقف نہیں ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. جیسے یہاں آج کل ہمارے یہاں بھی دکان وہی کھول سکتا ہے جس کو دکان کا لائسنس ہو, بغیر لائسنس کے دکان نہیں. ان کے زمانے میں مسائل سے جو واقف ہوتا تھا حلال حرام سے, اسی کو تجارت کی اجازت دی جاتی تھی. تو بہرحال اس کا اہتمام ہو, اسی میں ہماری آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کروں گی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہماری کمائی کے اندر حرام کا جو عنصر آ گیا ہے عافیت کے ساتھ اس کو دور فرما کر, اے اللہ حلال کمائی کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. حرام کے ایک ایک دانے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. حرام کی لائن سے آنے والے ہر قسم کے فساد اور بگاڑ سے ہمارے سماج کی معاشرے کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تو ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں ترقی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.